بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور سحر ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں نہایت دل کی گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو پروگرام تاریخ اسلام میں ہوتی ہے، اسلام کی تاریخ کے متعلق، جس کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح آشنا ہیں، اور الحمدللہ آپ کے مشوروں سے ہی یہ پروگرام اس منزل تک پہنچا ہے۔ ہمیں ہمیشہ آپ کے مشوروں کا انتظار ہے کہ کس طریقے سے اس پروگرام کو اور بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج جو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے بہت اہم موضوع ہے۔ فتح مکہ کے بعد ایک پورا سال ہے جس کو ہم عام الوفود کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو لشکروں کا سال ہے، جو گروہوں کا سال ہے۔ تو انشاءاللہ آج اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی، اور اس موضوع پر جو گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان، ہندوستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب باقر رضا صاحب قبلہ ہیں۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے، جناب محمد باقر رضا صاحب آپ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ قبلہ، السلام علیکم۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ اسٹوڈیو تشریف لائے۔
میں بھی شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ بہت اچھا پروگرام آپ نے رکھا ہے، اور خدا انشاءاللہ توفیق دے کہ جو اس کا حق ہے وہ ہم اور آپ ادا کر سکیں۔
انشاءاللہ ضرور۔ حضور، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپ کی ملاقات ہو چکی ہے ناظرین کے ساتھ، لیکن ہم پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، بڑی اہم گفتگو انشاءاللہ رہے گی، موضوع بھی بہت اہم ہے، لیکن ہر دفعہ کی طرح میں آج بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ٹیلی فون نمبرس آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مہمان سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو پلیز آپ ہمارے نمبر ڈائل کیجئے، ہمیں آپ کے ٹیلی فون کالز کا انتظار ہے۔ تو آپ اسی طریقے سے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا آپ نے دیکھا کہ یہ جو سنت الوفود یا عام الوفود ہے، بڑا عظیم سال ہے، اور واقعاً اسلامی حکومت کی آج سے شان اور شوکت دنیا کے اوپر ظاہر ہونے لگی ہے، اور اسی کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو ہمارا ساتھ دیجئے، ہم گفتگو کرتے ہیں۔ حضور، ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی ہم نے جو یہ کلپ دیکھی ہے اس میں بتایا گیا اس کے بارے میں مختصر طور پہ، لیکن تفصیلات انشاءاللہ ہم آپ سے جانیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سے مراد کیا ہے عام الوفود، تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے بالکل ہمارا موضوع واضح ہو سکے۔
جی، یہ عام الوفود یہ پورا لفظ عربی کا ہے
جی،
اور ظاہر سی بات ہے ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے یہ تھوڑا سخت ہو یا اجنبی ہو یا نیا ہو، اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اس کو
جی،
لیکن سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ عام کہتے ہیں عربی میں سال کو،
بالکل
جیسے عام الفیل ہے
جی،
عام الحزن ہے، عام الفیل اس وقت جب ابرہا نے ہاتھیوں کے ذریعے لشکر کشی کی کعبے کے اوپر، عام الحزن ہے رسول اللہ کے بارے میں جب رسول اللہ کو غم و اندوہ ہوا
جی، یہ اس وقت جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی رحلت ہوتی ہے،
یہ ان کے دو بزرگوں کی رحلت ہوتی ہے
جی،
تو یہ یعنی عام کہتے ہیں سال کو
جی۔
اس کے بعد آیا تھا وفود
جی،
وفود ہے جمع وفد کی
جی،
اور وفد تو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے
جی،
سرکاری وفد
جی،
حکومت کے وفد یہ سب بولا جاتا ہے،
وفد گروہ کہہ سکتے ہیں
جی جی، ایک نمائندوں کا گروہ
جی، بالکل
کسی کی طرف سے جو نمائندہ ایلچی بن کے جاتا ہے
جی،
وہ یعنی اگر اس کا گروہ ہو تو اس کو کہتے ہیں وفد،
بے شک،
اور وفود اس کی جمع ہو جائے گی
جی۔
عام الوفود یعنی جو وفد اتنے زیادہ وفد آ رہے تھے کہ سال کا نام ہی پڑ گیا کہ یہ وفد کا سال ہے، اور گروہ کے آنے کا سال ہے۔ تو یہ اگر معنی کے اعتبار دیکھا جائے کہ اس کو کس طرح سے کہہ رہے ہیں، عام الوفود کیوں کہہ رہے ہیں
جی،
تو ظاہراً یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ سال ہے گویا لوگوں کے آنے کا، رسول اللہ سے ملاقات کرنے کا
جی،
کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے حالت یہ تھی
جی،
آپ جانتے ہیں مکے میں، مدینے میں، مکے میں تو یہ حالت تھی یعنی پہلے جب جی، رسول اللہ مدینے سے پہلے مکے میں تھے، کہ رسول اللہ کو اتنا پریشان کیا گیا، اتنی اذیتیں پہنچائی گئیں کہ مکہ چھوڑنا پڑا آپ کو
جی،
اور مدینے میں کیا حال ہوا تھا وہ ظاہر سی بات ہے یہ تاریخ کا پروگرام چل رہا ہے
جی،
اس سے پہلے جنگ خندق وغیرہ بتائی گئی ہوگی،
بالکل
وہ جنگ احزاب بھی کہلائی جاتی ہے
جی،
یعنی تمام عرب وہ رسول اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے.
جی بالکل.
احزاب حزب کی جمع ہے, یہ تمام گروہ آگے رسول اللہ کے خلاف ہو گئے,
بالکل
کھڑے ہو گئے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل جنگ احزاب کا الٹا ہے.
بالکل, بالکل. اب جتنے بھی گروہ آ رہے ہیں وہ تمام جو ہے وہ رسول کی محبت میں آ رہے ہیں, جی. اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں
اور سب مدینہ ہی میں آ رہے ہیں.
جی, اور اس وقت جو ہے سب کمر بستہ تھے اسلام کی دشمنی پر,
یعنی اتنے کمر بستہ تھے کہ رسول اللہ کو اس چھوٹے سے مدینے کے گرد خندق خدانا پڑی اسے بچنے کے لیے. اب وہی آ رہے ہیں رسول اللہ کے پاس کہ ہم ایمان لے آتے ہیں, ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں, ہم آپ کی بات قبول کر لیتے ہیں. کچھ لوگ واقعا ان کے دل میں سچائی کی جو چنگاری تھی وہ روشن ہو گئی تھی, وہ نور روشن ہو گیا تھا. کچھ لوگ بہرحال ظاہری اعتبار سے کہ بھائی اب تو
مجبوری ہے, بالکل اب چونکہ ان کے پاس ماشاءاللہ شوکت ہے, شان ہے, لشکر ہے, اگر ایسے نہیں مانیں گے تو پھر ڈنڈے کے زور پہ ماننا پڑے گا.
تو اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ عام الوفود اس طرح سے کہ لوگ رسول اللہ کے پاس آ رہے تھے, کہیں کا ایک نمائندہ آ رہا تھا, کہیں کے دس آ رہے تھے, کہیں کے پانچ آ رہے تھے, کسی قوم کے, کسی حکومت کے, کسی قبیلے کے, اس طرح سے مختلف لوگ رسول اللہ سے ملنے آ رہے تھے. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ عام الوفود ہے, یعنی ہیئتوں,
یعنی لشکروں کا, گروہوں کا,
گروہوں کا, وہ گروہ کے جو الچی بن کے آتے ہیں, نمائندے بن کے آتے ہیں, ان کی طرف سے جو وفد, یعنی وفد کا سال گویا. وفود شاید ناظرین کے لیے تھوڑا سخت ہو, لیکن وفد اگر کہیں گے اس کا واحد تو
بالکل
ظاہر سی بات ہے آشنا ہوگا اور نیا نہیں ہوگا.
نہیں بالکل, الحمدللہ واضح ہے. اور حضور اب یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ اس کے مقدمات کے حوالے سے, یعنی جو اتنا ایک اسلام اب اس منزل پر پہنچا ہے کہ اب لوگ گروہی شکل میں اور ٹیم کی صورت میں جو آ رہے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے, تو کون سی چیزیں اس کا سبب بنی ہے, اس کے مقدمات کیا تھے, مختصر طور پہ اس پہ بھی روشنی.
جی, اب ظاہر بات ہے کہ یہ سن 9 ہجری چل رہا ہے گویا. جی, عام الوفود کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں, جی. سن 9 ہجری کو کہتے ہیں کہ یہ عام الوفود ہے.
جی,
یعنی وفدوں کا سال ہے. اب اس کو اگر تھوڑا سا ہم اپنی یہ ریل پیچھے کی طرف گھمائیں,
جی.
تو یہ 8, 7, 6 اور 5 یہ اس طرح کے یہ سال جو گزرے ہیں,
بالکل.
یہ برس یہ لوگ رسول اللہ کے لیے بہت سخت تھے,
بے شک
اس طرح سے تھے کہ میں نے اشارہ کیا مکے کا, مدینے کا پھر اشارہ کیا. اس کے بعد اتنی پریشانی تھی کہ رسول اللہ جب ایک مرتبہ آ رہے تھے کعبے یعنی زیارت کے لیے, حج کے لیے یا زیارت کے لیے, تو نہیں آنے دیا گیا. اور وہ پھر وہاں ہو گئی صلح حدیبیہ.
جی,
یہ صلح حدیبیہ ہو گئی. اب لوگ مکے میں یہ تھے کہ رسول اللہ یتیم تھے, ان کے والد یعنی کہ حیات نہیں تھے, بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا ان کا.
جی,
تو یہ کہے کہ ایک یتیم بچہ ہے,
جی.
کہ جس کا کوئی مثلا باپ کے اعتبار سرپرست نہیں ہے, جناب کہ ابو طالب سرپرست تھے,
جی.
لیکن یعنی باپ اس کا نہیں ہے اور ماں کا بھی بعد میں انتقال ہو گیا, تو جی. اس اعتبار سے اور لوگ ان کے ساتھ جو ہیں غریب ہیں, جو کمزور ہیں ان کے ساتھ ہیں, فقیر ہیں, اس طرح کے ساتھ ہیں, لوگوں کو کچھ امید نہیں تھی کہ یہ چل پائے گا, کہ ہاں بھائی ایک ہے آدمی اس نے کچھ نکالا ہے یوں ہی, جو کچھ ان لوگ ان کے ساتھ ہو گئے, تھوڑے چھوٹے موٹے لوگ ساتھ ہو گئے ہیں. پھر وہ مدینے میں چلے گئے, لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مثلا واقعا یہ رسول اللہ اس حد تک پہنچ جائیں گے, اور طرح طرح کی سازشیں, طرح طرح کے ان کے خلاف پروپیگنڈے, یہ سب ہوتا رہتا تھا.
جی,
یہاں تک کہ پھر صلح حدیبیہ ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن نے کم سے کم اپنا مقابل تو مان لیا.
جی بالکل, قبول کر لیا,
ان کی طاقت کو قبول کر لیا اس حد تک کہ جی. چلے صلح کر لیتے ہیں آپ سے, اس سے پہلے جنگ کر رہے تھے.
جی,
لیکن وہ صلح بھی گویا ان کی ایک سازش تھی دشمنوں کی,
جی.
اور رسول اللہ کی ایک تدبیر تھی. بہرحال اس کے بعد جب انہوں نے اپنی صلح نامے کو توڑا, رسول اللہ پہنچ گئے مکے, جی. میں اور فتح مکہ, اور پورا ظاہر سی بات ایک پروگرام, جی. یہاں رہا اس سے پہلے,
بالکل.
تو ایک پورا فتح مکہ ایک بہت بڑا یعنی کہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ مکہ جو ہے اس طرح سے جیسے سانپ کا سر ہوتا ہے اس کو کچل دیا جائے.
جی بالکل,
مکہ اس طرح کی جگہ تھی,
یعنی دشمنوں کی جو طاقت تھی,
جی جی.
اس کا دار و مدار وہ مکے کے اوپر تھا.
جی ہاں, جی ہاں,
بالکل.
مکہ اس طرح یہ ایک چوراہا تھا, تجارتی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے بھی,
بالکل.
چونکہ وہاں کے رہنے والے, اس میں کعبہ موجود تھا,
جی.
تجارت تو ہوتی ہی تھی, وہ چوراہا تھا تجارت کا, اس کے علاوہ وہاں کعبہ تھا, اور
جی.
لوگ مشرکین ہوں چاہے یعنی دوسرے لوگ ہوں, وہ وہاں کے بہرحال طواف وغیرہ کرتے تھے, اور یعنی کعبے کے اعتبار سے ان اپنے دین کے اعتبار سے بھی وہ مرکزیت, اس کو
مرکزی حیثیت تھی,
یہ سینٹر تھا وہ. تو اب یہ سب جو ہے رسول اللہ کے قبضے میں آ گیا. اب اگر کعبہ اگر یعنی مکہ اگر قبضے میں آ گیا, اس کا مطلب پورا جزیرۃ العرب ہاتھ میں آ گیا. اب جب یہ ہاتھ میں آ گیا تو لوگوں کو اب فکر ہوئی,
جی.
کچھ لوگوں کو تو سوچنے پر مجبور کیا کہ ایک وہ کہ جو بہت کمزور انسان تھا, وہ کیسے اس طرح سے, وہ الہی مدد کے بغیر کیسے یہاں تک پہنچ سکتا ہے. یہ ایمان کی ایک چنگاری تھی کہ, اور یہ ایمان کا ایک نور تھا, ایک کھڑکی تھی ایمان کی کہ جہاں سے یہ نور آ رہا تھا, یہ لوگوں کے دل میں پیدا ہوئی. کچھ لوگ یہ تھے کہ بھئی اب کیا کیا جائے، اب تو اقتدار ادھر جا رہا ہے، اب تو طاقت ادھر جا رہی ہے، اب تو حکومت ادھر جا رہی ہے، تو اب وہ کہنے لے بھئی یہ تو مشرکین جو یہ تو گئے، اب ان سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کے پیچھے جاؤ گے تو جیسے جیسے ان کو شکست حاصل ہوئی ہم کو بھی شکست حاصل ہوگی، لہذا سب لوگ مڑنے لگے رسول اللہ کی طرف۔
بے شک
تو اس وجہ سے یعنی فتح مکہ، صلح حدیبیہ، اس کے بعد فتح مکہ، یہ اس کے مقدمات میں سے آتا ہے کہ رسول اللہ جیسے چلے ہیں، یعنی سب سے پہلے رسول اللہ نے اعلان کیا، چھپ چھپ کے تبلیغ کی، انذر عشیرتک الاقربین، یعنی صرف خاندان میں، صرف گھر والوں میں تبلیغ کی، پھر اپنی تبلیغ کو عام کیا، پھر اس کے بعد مخالفت ہوئی، پھر مدینے گئے، مدینے میں کتنی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر آخر میں صلح حدیبیہ، پھر مکہ، یہ پورے ایک طرح سے یہ مقدمات ہیں، یہ تمہیدات ہیں، اور یہ اس سے پہلے کی ایک مقدمہ چینی ہے کہ اس کے بعد یہ عام الوفود ہوا ہے، ورنہ عام الوفود اس طرح سے نہیں ہوتا تھا۔
بالکل صحیح،
تو یہ اس طرح سے اس کے یعنی
اس سے پہلے کے جتنے واقعات ہیں وہ واقعات، اور دیکھیے صرف عام الوفود ہی کے لیے کیا، اسلام چونکہ ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کو لگایا تھا، اب ظاہر ہے روز بروز اس میں خداوند عالم کے لطف سے اور مسلمانوں کی کاوشوں سے اس میں روز بروز جو ہے وہ قوت پیدا ہو رہی ہے، اور اسی طرح ہر سال جو ہے پہلا سال دوسرے سال کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل بجا فرمایا حضور آپ نے۔ اچھا یہ چونکہ قرآن کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں، سب سے عظیم ہمارے لیے جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن اس سلسلے میں کچھ کہتا ہے عام الوفود کے سلسلے میں؟
قرآن اگر دیکھا جائے تو ایک سورہ ہے باقاعدہ، سورہ نصر ہے مثلاً، چھوٹا سا سورہ ہے۔ اب قرآن کے تین چار طریقے کے سورے ہیں، ایک تو بہت لمبے لمبے سورے ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، ایک درمیانی قسم کے، یہ ان بالکل چھوٹے چھوٹے سوروں میں آتا ہے سورہ نصر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ، یعنی عجیب طریقے کا یہ سورہ ہے، اس یہ جو موضوع ہمارا چلا اس سے تو متعلق ہے ہی، لیکن اس سے جو عبرتیں ملتی ہیں اسی سے تعلق رکھنے والی بہت عجیب طریقے سے، یعنی رسول اللہ کہ جو اس دنیا میں آئے، آدمی کوئی بھی آتا ہے وہ اپنا ایک مشن بناتا ہے، ایک مقصد بناتا ہے، جب وہ تھوڑا سا سنبھلنے لگتا ہے اس کو سمجھ آنے لگتی ہے۔ رسول اللہ کے لیے سارا مشن اللہ کی طرف سے معین تھا، تو سب سے بڑی خواہش جو رسول اللہ کو تھی وہ یہ تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لوگ اسلام قبول کر لیں، لوگ یعنی کہ اللہ کے دین کو قبول کر لیں، یہاں تک کہ ابھی ہم کل ہی ایک آیت دیکھ رہے تھے اور بارہا اس کا مطالعہ کیا اس سے پہلے بھی، کہ خدا کہتا ہے کیا ہم، کیا میں لوگوں کو زبردستی یعنی مسلمان کروں؟ اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو زبردستی مسلمان کر سکتا تھا، اور رسول اللہ، اے رسول، آپ کیوں اپنے دل پہ اتنی یعنی کہ پریشانی لیتے ہیں، اتنا رنج اٹھاتے ہیں کہ سب لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا کر سکتا تھا، لیکن اللہ اختیار رکھتا ہے۔ تو رسول اللہ کو اتنی خواہش تھی، اتنے یعنی آرزو تھی اور اتنی تمنا تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، سب لوگ جنت میں جائیں، کوئی جہنم میں اور دوزخ میں نہ جانے پائے، کوئی راہ ضلالت پہ، راہ گمراہی پہ نہ جائے۔ بہت زیادہ خواہش تھی رسول اللہ کی، یہ اتنی خواہش تھی، اتنی زیادہ خواہش تھی کہ اپنے دل میں ملال اتنا زیادہ تھا کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ آپ اتنے پریشان نہ ہوں، اللہ خود اگر چاہے تو کر سکتا ہے اس کو، لیکن نہیں چاہتا، وہ چاہتا اختیار کے ساتھ،
بشریت سے محبت۔ جی ہمارے حضور کو
تو یہ انسانیت سے محبت رسول اللہ کو تھی، اور ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے لوگ تھے، یعنی کہ جنگ بدر میں تو ایسے تھا کہ 300 لوگ رسول اللہ کے ساتھ، 313 اور ادھر 900، یعنی کتنا بڑا فرق، تین گنا کا فرق تھا، یعنی اگر جنگ کے اعتبار سے دیکھا جائے۔ اس کے بعد ہی مسلمان کم ہی رہے، تو رسول اللہ کو یہ ملال بھی تھا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، ان کا راہ نجات پہ نہیں آ رہے ہیں، یہ سب چیز ہے۔ تو اگر اس کے اعتبار سے دیکھا جائے، مشن کے اعتبار سے دیکھا جائے، دل کی آرزو کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو سب سے بڑی رسول اللہ کی خواہش یہ تھی کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں اور فوج در فوج، جوق در جوق اسلام کو قبول کر لیں۔
بالکل، حضور کی خواہش تو یہ تھی کہ پوری دنیا قبول کر لے۔
جی
ظاہر ہے
جی
جب وہ جوق در جوق آئیں گے تو ظاہر ہے اس میں اضافہ ہوگا خوشی میں۔
اب یہ دیکھیے، صلح حدیبیہ ہوئی
جی،
اور اس کے بعد فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ سے پہلے اور صلح حدیبیہ کے بعد ایک سورہ نازل ہوا، میں نے جو اشارہ کیا سورہ نصر، یہ یعنی 9 ہجری میں نازل نہیں ہوا ہے، لیکن گویا ایک طرح سے پیشن گوئی ہے،
اللہ اکبر،
یعنی سورہ پہلے نازل ہوا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے رسول، جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی طرف سے فتح آ جائے، ورائیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج، فوج کی طرح گروہ در گروہ، جوق در جوق، یعنی آ رہے ہیں بہت زیادہ، تو اس وقت فسبح بحمد ربک، تو اللہ کی ستائش کریں، واستغفر ہو، اس سے مغفرت چاہیں، انہو کان توابا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ابھی اس وقت یعنی کہ اگر فتح مکہ سے پہلے دیکھیں یا صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ تو ایک طرح سے کچھ لوگ تو ایسے بھی کہا ہے کہ صلح حدیبیہ تو ایک طرح سے دب کے کیے رسول اللہ نے، کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جوک در جوک نہیں آ رہے تھے لوگ.
بالکل.
تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی مدد تھی، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد تھی، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی فتح نہیں آئی تھی. فتح آ گئی فتح مکہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی طرف سے فتح آ جائے، فتح مکہ ہو گئی. ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور رسول آپ دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ آ جائے گا نواں سال، یعنی نویں ہجری، یعنی یہی جو ہم عام الوفود کہہ رہے ہیں کہ لوگ خود بخود آ رہے ہیں. اب رسول اللہ کو اس طرح کی دعوت دینے بھی نہیں پڑ رہی ہے کہ لوگ خود بخود آ رہے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں. ایک پلیٹ فارم رسول اللہ کو مل گیا ہے، ایک ایسی جگہ مل گئی ہے کہ جہاں سے خود بخود پیغام پہنچ رہا ہے آسانی کے ذریعے سے. تو اس طرح سے یہ سورہ خود یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شان خود نازل ہوا ہے اس کے بارے میں، لیکن آیا ہے پہلے، یہ سورہ نازل ہوا ہے، ایک پیشنگوئی کی گئی ہے،
خوشخبری دی تھی
ایک خوشخبری عالم نے. اور یہ ہے اس کی تفسیر میں کہ لوگ بہت خوش ہوئے اس وقت جب یہ سورہ نازل ہوا. عجیب سی بات تھی کہ اس وقت کچھ لوگ تھوڑا پریشان بھی تھے کہ بھائی ہم تو جنگ کر رہے تھے، جنگ خیبر ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور کتنی جنگیں ہم نے کی اور آخر میں جا کے صلح ہو گئی، یہ تو بہت گڑبڑ ہوئی بات.
جی جی بالکل.
یہ تو ساری گویا ساری محنت جو ہے وہ برباد
پھر گیا ساری محنت.
تو کچھ لوگ تو اس میں منافق ٹائپ تھے کہ جو اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ لگتا ہے گڑبڑ ہیں،
وہ
ماذا اللہ، اور یہ وہ تو کچھ منافق لوگ تھے، لیکن کچھ واقعی ان کے دل میں یہ تھا کہ بھئی یہ تو کیسی بات ہو گئی ہے، تھوڑا سا ہی ہو. تو ان کو تھوڑا سا دھارس دینے کے لیے، ان کو ذرا سا ہمت اور شجاعت دینے کے لیے یہ سورہ نازل ہوا کہ یہ مت سمجھو کہ یہاں یہیں پہ بات ختم ہو گئی، یہ اللہ کی مدد ہے، اس کے بعد فتح آئے گی اور پھر لوگ جو در جوک آئیں گے
انشاءاللہ. یعنی وہ دن بہت جلدی آئے گا جب تم اس دن کو دیکھو گے.
جی. اب اگر اس وقت تھوڑا سا ٹائم ہے تو
حضور اگر اجازت دیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے عام الوفود کے سلسلے میں کہ خداوند عالم نے پہلے ہی اپنے رسول کو خوشخبری دی تھی، میرے رسول مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ اسلام اس طریقے سے پھیلے گا کہ پوری دنیا اس کو قبول کرے گی اور اس میں لوگ لشکر کی صورت میں داخل ہوں گے. اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد پھر آپ کا پروگرام میں استقبال ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ خداوند عالم نے اپنے رسول کو یہ خوشخبری دی اور اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوتا.
جی، ظاہر سی بات یہ ایک تاریخی سلسلہ ہے، لیکن درمیان میں اچھا ہے کہ اگر عبرت آموز بھی کوئی بات ہو اس کو، چاہے تاریخی نہ ہو لیکن یہ کہ ٹچ کر دیا جائے، اچھی بات ہے. وہ یہ کہ دیکھیے، رسول اللہ کی میں نے ابھی مقدمہ بیان کیا، رسول اللہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ لوگ اسلام قبول کر لیں. ایک مشن اب رسول اللہ کا یہ تھا اور لوگ جوک در جوک آنے لگے اور یہ پوری ہوئی. لیکن اللہ کیا کہتا ہے، دیکھیے یہی سورہ کہہ رہا ہوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
بے شک
جب فتح آ جائے، نصرت آ جائے اللہ کی طرف سے اور لوگ جوک در جوک دین خدا میں داخل ہونے لگے، تو یہ اللہ کی طرف سے تو سارا کام ہو گیا.
جی.
تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟
اللہ،
یعنی اب رسول اللہ کو مخاطب
ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ایسا ہمارا مشن کسی اس منزل پہ پہنچے
تو اس
وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہے،
ہماری ڈیوٹی کیا ہے.
بالکل.
تو عجیب، یعنی اس سورے کو جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک نیا جوش و جذبہ ملتا ہے، ہر آدمی جو بھی پڑھے گا اس کو ملے گا. قرآن ہے ہی اس طرح کی چیز کہ تو اس وقت کہا ہے، یعنی اللہ نے کہا ہے فسبح بحمد ربک، تو سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو. اور عجیب بات ہے، اس کے بعد کہا واستغفر ہو، مغفرت کرو.
جی،
رسول اللہ سے کہا ہے. یہاں سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے،
جبکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ مغفرت کی کون سی جگہ ہے.
ہاں جی، مغفرت کی اصل جگہ رسول اللہ کا، مغفرت کرو.
بالکل.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغفرت ہمیشہ گناہ سے نہیں ہوتی ہے.
جی،
گناہ جو کرتا ہے وہ بھی مغفرت چاہتا ہے، وہ بھی توبہ کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے.
جی.
لیکن مغفرت جو ہے وہ ایک درجہ ہے.
بے شک.
کتنے جگہ پر قرآن میں، یعنی اگر آیت پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. بہت سی جگہوں پر اس طرح سے ہے کہ جو لوگ اچھے لوگ ہیں یہ سب کام کر دیا وہ جنت میں چلے گئے. یہاں تک کہ جنت میں چلے گئے، اس کے بعد کہا ہے لہم مغفرت،
بے شک
کہ ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی مغفرت ہے. تو یہ مغفرت اگر ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہو.
بالکل.
یا ہو سکتا ہے گناہ کیا ہم کو پتہ نہ ہو. تو یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں ناظرین، اور میں اور ہم سب یہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ اپنی زبان پر، اپنے دل میں مغفرت کرتے رہیں. یہ اس سے درجہ بڑھتا ہے.
دیکھیے، اس سے ایک بہت بڑے سوال کا جواب یہ بھی مل گیا جو کہتے ہیں نا اپنے جوان بچے پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب معصومین تو گناہ ہی نہیں کرتے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ استغفار کر رہے ہیں، اپنی دعاؤں میں مولائے کائنات دعائے کمیل میں کتنی
جی
مرتبہ
جی
یہ کلمات
جی ہاں
استعمال
جی
کی. تو جو آپ فرما رہے ہیں شاید وہ یہی نظر میں ہے.
جی جی مغفرت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. گویا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہر چیز کے جیسے درجات ہوتے ہیں, اس طرح سے یہ مغفرت کے بھی درجے ہیں. کوئی بہت بڑا گناہ کر رہا ہے وہ بھی مغفرت کر رہا ہے, کوئی چھوٹا گناہ کر رہا ہے وہ بھی مغفرت کر رہا ہے, کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا ہے. گویا کہتے ہیں نا کہ جب آدمی اسی دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی کے سامنے پہنچتا ہے, بہت بڑے آدمی کے عالی شان اور عظیم الشان شخصیت ہوتی ہے اس کے سامنے پہنچتا ہے, تو وہاں بھی آدمی تھوڑا سا ڈرا ڈرا سا رہتا ہے, کچھ کام نہیں کیا ہے, کچھ گڑبڑی نہیں کی ہے, آرام سے بیٹھا ہوا ہے, لیکن کچھ خوف سا, کچھ کپی سی, کچھ لرزہ سا اندر ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی غلطی نہیں,
شایان شان کوئی ایسی حرکت ہم سے نہ ہو جائے.
یہی جو ہم بیٹھے ہیں کہ یہی گستاخی تو نہیں ہے.
اللہ اکبر.
یہ یعنی اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا جو یعنی عظمت ہے اس کے سامنے ظاہر سی بات ہے ہر آدمی, یہاں تک کہ رسول اللہ کے جو یعنی انسان کامل ہیں وہ بھی اس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ یہی ہم مثلا اپنی زندگی میں نماز بھی پڑھنا یہ عبادت ہے اور روزہ رکھنا سب عبادت ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے حاجات بھی تو ہم پوری کرتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں, ہم لباس پہنتے ہیں, سوتے ہیں, یہ اللہ کے ہوتے ہوئے اس کے ہوتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو کے ہم لباس پہن رہے ہیں. اللہ ہی نے کہا لباس پہنو, اللہ ہی نے کہا سو, اللہ ہی نے کہا ہے کھانا کھاؤ اور, لیکن یہی کہ بھائی اس نے اجازت دی ہے, لیکن اس کے شایان شان ہے کہ یہ ہم بھی کر رہے ہیں کہ نہیں. یہی جو دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے اور دل میں جو ایک یہ ہوتا ہے, ابھی بیان ہو رہا تھا ایک جگہ کہ یہ ہے کہ اللہ کا جو ذکر کرتا ہے وہ کیا ہے ذکر کرنے والا, وہ اطمینان دل میں پیدا ہوتا ہے, اس کے اطمینان پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ اور ہے کہ جب اذا تلیت ابلہم آیات اللہ, اس طرح کی آیت ہے کہ جب اللہ کی آیت کی تلاوت ہوتی ہے تو وجلت قلوبہم, ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. تو یہ کیسے ہے کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ایک طرف کہا رہا ہے کہ سکون پیدا ہو رہا ہے, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نہیں دل لرز اٹھتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے سکون پیدا ہوتا ہے انسان منزل کے اعتبار سے, کیونکہ ایک ایسی چیز کے پاس پہنچ گیا ہے, ایک ایسے اللہ کے پاس پہنچ گیا, خالق کے پاس, کہ اب گھبراہٹ نہیں ہوتی. لیکن پھر اس بچے کی طرح کہ جو بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جاتا ہے بازار, تو دل میں سکون ہوتا ہے ماں باپ میرے ساتھ ہیں, لیکن دل میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی یعنی کہ اگر کچھ گڑبڑی کی تو یہ متوجہ کریں گے, روکیں گے, ٹوکیں گے. تو یہ بہرحال مغفرت کا اور اس
اور
طرح
یہاں
کا
پہ جیسے آپ نے بھی فرمایا, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم کسی بزرگ شخصیت کے سامنے بیٹھتے ہیں نا تو بغیر کسی خطا کے کہتے رہتے ہیں معذرت چاہتے ہیں,
ہاں یہ
معاف کیجیے گا,
جی
یعنی
جی
یہ کلمات معاف کیجیے گا, جبکہ
جی
ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. کبھی کبھی وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کس چیز کی معافی؟ تو یہ معافی صرف اسی لیے ہے شاید ان کے شاہ نشان کو اس طرح کا جو عمل نہ ہو وہ ہو جائے ہم سے. حضور بہت شکریہ. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, چونکہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے. جب ہم کسی منزل پر پہنچتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے دماغ میں اس طرح کی بات آ جائے کہ ہم نے شاید یہ اپنے بل پہ یہ کامیابی حاصل کر لی ہے, تو خدا شاید ہمارے لیے کہہ رہا ہے کہ اب تم مغفرت بھی کرو.
جی جی بالکل. جب اللہ رسول اللہ کو مخاطب کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مومنین کو جو مسلمان ہیں ان کو بھی مخاطب کرتا ہے کہ جب رسول اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کرو تو تمہاری کیا حیثیت ہے, تو تم کو اس سے بہت بڑھ کے ہونا چاہیے. ہم کو جتنا بھی ہو سکے اپنی زندگی میں استغفر اللہ کہتے رہیں زبان سے یا دل میں یا جس طرح سے بھی ممکن ہو, یہ سب بہت اچھی چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ آدمی گناہ کرے تبھی مغفرت.
انسان کی فطرت ہے نا, ان الانسان لیطغى راہ
استغنا.
جب وہ مستغنی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے, کوئی کامیابی ملی اب خدا کو بھول جاتا ہے.
جی بالکل,
خدا کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ تمہیں جو استغفار کرنا ہے.
بالکل. اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا, کہ جب اس کو کوئی پریشانی آتی ہے
جی
تو اب وہ جزوعا
شور مچاتا ہے,
جی جی
جی رونے پیٹنے لگتا ہے جی.
اور جب مسه الخير منوعا, اور جب کوئی نیکی آتی ہے, کوئی نعمتیں آتی ہیں, تو وہ کہتا ہے نہیں یہ تو میں نے کیا ہے.
حضور بہت شکر گزار ہیں آپ کے, بڑے
جی جی
بہت اہم گفتگو ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کچھ وفود کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے, جو وہاں پہ وہ گروہ آئے ہیں وہ کون کون سے گروہ تھے؟
جی ہاں, اب یہ ظاہر سی بات ہے ایک پورا ایک سلسلہ تھا. دیکھیں پورا سال گروہوں کا سال ہے, تو سال میں کتنے گروہ آئے ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ,
اور ہمیں مختصر سے وقت میں اس کو سمیٹنا ہے,
مختصر سا وقت ہے, لہذا میں تھوڑا سا ہم نے نوٹ کیا ہے تو جلدی جلدی جو اہم آئے ہیں اس میں سے وہ کرتے ہیں. تقریباً میں نے یہاں تو 10-11 نوٹ کیے ہیں, لیکن دو چار جو ناظرین کے سامنے پیش کروں گا کہ اسی میں سنت الوفود جو ہے اس میں ایک اس طرح کے لوگ آئے تھے, بنی اسد کے نمائندگان بنی اسد, وفد تھا بنی اسد کا. انہوں نے آ کے رسول اللہ سے کہا کہ رسول اللہ ایسا ہے کہ لوگوں نے تو آپ کے اوپر حملہ کیا تھا, جنگ کی تھی, یہ کیا تھا, لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں.
اپنی صفائی دے رہے ہیں,
یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. دیکھیے مثلا اب مثالیں بھی دی ہوں گی انہوں نے, جنگ خندق میں ہم نہیں تھے, جنگ خیبر میں ہم نہیں تھے, اور مثلا صلح حدیبیہ کے وقت بھی جب جنگ کی سی کیفیت ہوگی تو ہم آپ کے مقابلے میں نہیں آئے، اور اس طرح کی مثال دے دے کر رسول اللہ سے مثلا کہا ہوگا. تو بہرحال یہ بات انہوں نے کہی کہ ہم نے آپ کے خلاف تلوار نہیں کھینچی،
بے شک،
اور اب جو ہے ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو فوراً آیت نازل ہوئی، بہت عجیب آیت ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر اندر جائیں تو بہت بہت بڑی آیت ہے کہ یمنون علیک اسلامہم قل لا تمنوا علی اسلامکم، سورہ حجرات کی 17 نمبر کی آیت ہے یہ، کہ اپنے اسلام لانے کے بارے میں ہمارے اوپر احسان نہ جتاؤ.
اللہ اکبر،
آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام لے آئے، ہمارے آپ کے خلاف جو ہے تلوار نہیں اٹھائی، یہ کوئی احسان ہے کیا؟
جی،
یا اسلام ہم لے آئے ہیں تو یہ ہمارا کیا احسان ہے رسول اللہ کے اوپر؟ خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ،
یا خدا کے اوپر،
یا خدا نہ خواستہ اللہ کے اوپر کوئی احسان ہے؟ یہ احسان نہیں ہے. بل قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کی بنیاد پر مجھے احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ تمہارے دلوں کو متوجہ کیا ہے اسلام کی طرف.
بے شک،
تو اب یہی جو بات ہم لوگ کر رہے تھے، تو کبھی کبھی آدمی نیکی کرتا ہے، کبھی کبھی آدمی ایک اچھا کام کرتا ہے، کامیابی حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو سوچتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے حج کیا ہے، میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے فقیروں کا، غریبوں کا اور دوسرے لوگوں کا ساتھ دیا ہے، ان کی مدد کی ہے، جبکہ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ایک امانت تھی اللہ نے ہم کو دی تھی، ہم نے کہیں پہنچا دی.
ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں اس لائق سمجھا،
کہ ہم کو ذریعہ بنا لیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا جی کا یہاں قول بھی ہے کہ آدمی کے مال میں کچھ حصہ خود بخود غریبوں کا ہے. میں ہو سکتا میں نے کمایا ہے، میں مالک ہوں، مجھے ملا ہے، یہ سب کچھ قبول ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے امیروں کے مال میں، امیروں کی جو پراپرٹی اور ان سب چیزوں میں غریبوں کا حق رکھا ہے باقاعدہ. اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ بار بار میں اس کو پڑھتا ہوں، والذین ہم فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ یہ جو مومنین ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو اپنے اموال میں ایک حق معلوم، ایک خاص مقدار کا حق رکھتے ہیں، للسائل والمحروم، اس کے لیے کہ جو مانگنے والے ہیں، اور وہ لوگ کے جو مستحق ہیں.
اس طرح کے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے،
جی،
چونکہ ہمارا وقت ختم ہو گیا، یہیں پر ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے،
بہتر ہے،
لیکن معذرت کے ساتھ.
کوئی بات
ناظرین، بڑی اہم گفتگو تھی، لیکن کیا کیا جائے، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، بہت سے مطالب تھے اس موضوع پر. ہمارا پروگرام انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.